الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيرة عائشة رضي الله عنها، سكند بارت. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين. الحمدللہ، جیسے کہ ہم نے شروع میں صرف ایک تعارف کے طور پر عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ہلکا سا خاکہ دیکھا تھا پچھلی کلاس میں، آج انشاءاللہ ہم سیریل وائز، یعنی ان کا نام، نسب، خاندان، پھر کب ان کی شادی ہوئی اور یہ ساری جو ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ ہم آج سے اس کا آغاز کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ سیریز تھوڑی ہماری لمبی چلے عائشہ رضی اللہ عنہ کی. باقی تمام ازواج مطہرات تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک سٹنگ میں یا بلکہ ایک سٹنگ میں دو دو صحابیات کا ہو سکتا ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کی جو اہمیت ہے وہ بالکل ہی منفرد ہے، بالکل الگ ہے. کیوں؟ کیونکہ دین اسلام کی معلومات، دین اسلام کے غلبے کی جو تمام ہسٹری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی یا آپ کے غزوات کا معاملہ ہو، اور اس کے بعد کی بھی جو بہت ساری باتیں ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں. اسی بنا پر عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. ہماری جو نشاط ثانیہ ہے، ہماری عزت، ہمارا رعب، ہمارا دبدبہ، ہمارا غلبہ کس صورت میں ہو سکتا ہے دوبارہ؟ جب ہم اپنے اسلاف کی پیروی کریں، جو ہمارے بڑے بڑے کالرز گزرے ہیں، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے اسلاف، صحابہ، صحابیات، اس کے بعد کے آنے والے لوگ، تابعین، تبع تابعین، اور بڑے بڑے ہمارے اسکالرز. اور جس طرح سے اسلام نے مردوں کو نمایاں کامیابی دی، اس کامیابی کے پیچھے خصوصاً خواتین کا بھی ہاتھ تھا، اور اسی بنا پر اسلام خواتین کو کبھی پیچھے نہیں کرتا ہے، بلکہ خواتین اور جو امت کی مائیں ہیں، انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا دین اسلام کے غلبے کے لیے. اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت دراصل ایک یہ خواتین کے لیے ایک عملی نمونہ ہے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خواتین کیا کچھ کر سکتی ہیں اور اسلام کی وہ کس طرح سے خدمت کر سکتی ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں کہ آدھا دین عورت کی وجہ سے ہے، یعنی جو سب سے زیادہ حاوی ہوتی ہیں زندگی میں کون ہوتی ہیں؟ خواتین ہی ہوتی ہیں. خواتین ہی کی وجہ سے رسم و رواج کی پابندی کی جاتی ہے، خواتین کی وجہ سے ہی قدریں قائم ہیں، خواتین کی وجہ سے ہی رونق ہے، ہم سب دیکھتے ہیں. اور تمام مرد حضرات، چاہے وہ شوہر ہو، بیٹا ہو، والد ہو، بھائی ہو، وہ اپنی ان خواتین ہی کی بات مانتے ہیں. کوئی اپنی بیوی کی بات مانتا ہے، کوئی اپنی والدہ کی بات، کوئی بہن کی، کوئی بیٹی کی، یعنی سب جڑے ہوئے ایک دوسرے سے، اور اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، اپنی بہنوں کا، ان کی خوشی کا کس قدر خیال رکھتے ہیں سارے لوگ. تو خواتین اگر سدھر جائیں تو یقین جانے کہ پورا معاشرہ سدھر جائے. تو آج امت مسلمہ جس دور سے گزر رہی ہے اور جس پستی اور انحطاط کے شکار میں مبتلا ہے، اس سے نکالنے کے لیے ایک خاتون ہی چاہے تو کوشش کر سکتی ہے. آپ دیکھیں نا کہ آج ہمارے پر کس قدر جاہلانہ رسم و رواج پائے جاتے ہیں، وہم یعنی توہم پرستی، قبر پرستی، جاہلانہ رسم و رواج، شادی اور غم کے موقع پر بلا وجہ کے عجیب سے کچھ ہم نے رسم و رواج بنا رکھے ہیں. پھر شادی کے موقع پر جو اسراف کیا جاتا ہے، اس میں بھی خواتین پیش پیش ہوتی ہیں. اور یہ سب کیوں ایسے ہوا؟ کیونکہ جو مائیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، جو بیویاں ہیں، ان کی روح مردہ ہو گئی ہے. یعنی جو مسلمان عورت کی زندگی کا مقصد تھا، جو مسلمان عورت کی زندگی ایک مکمل نمونہ ہے، آج اس نے اپنا وہ نمونہ پیش نہیں کیا اس خاتون نے، جیسے کہ پہلے ہماری خواتین نے کیا تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ایک عظیم نمونہ پیش کرتی ہے ہمارے سامنے کہ اگر بیٹی ہو تو کیسی، بیوی ہو تو کیسی، ایک امت مسلمہ کی خیر خواہ خاتون ہو تو کیسی، دین کی داعیہ ہو تو کیسی ہو. تو یہ تمام چیزیں ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں ملتے ہیں. اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ نے 9 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے، اور اس سے پہلے کا ان کا جو بچپن کا زمانہ تھا، وہ بھی وہ اللہ کے رسول کی جو باتیں بیان کرتی ہیں، ہجرت کی روداد، وہ بھی انہوں نے کس طرح سے یاد رکھی، یہ سب آج ہمارے سامنے موجود ہے الحمدللہ. تو ایک مسلمان خاتون کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بہت سارے راز پنہا ہیں، اور جس کی وجہ سے ان کو موٹیویشن مل سکتا ہے. اگر ہم عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر بہت ساری تبدیلیاں آ سکتی ہیں، انقلاب آ سکتا ہے، مشکلات میں ہمیں کیسے صبر کرنا ہے، شادی ہمارے یہاں کیسی ہو، رخصتی کیسی ہو، سسرال کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، شوہر کے ساتھ بیوی کا تعلق کیسے ہو، اگر ہسبینڈ کی کوئی اور وائف ہوں تو ان کے ساتھ پہلی بیوی کا یا دوسری بیوی کا رویہ کیسا ہو، اگر اولاد نہ ہو تب تو بھی اپنی زندگی کو کیسے گزارا جائے، اگر بیوہ ہو جائے تو اپنی زندگی کو کیسے گزارا جائے، غریبی ہو، اسرت ہو، تنگ دستی ہو تو کیسے گزارا کیا جائے، خانہ داری کیسے کی جائے، اور اگر رشک و حسد کیا بھی جائے، یعنی کسی بنا پر انسان ہونے کے ناطے کچھ اگر غلطی ہو بھی جائے تو فوراً اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ کس طرح سے ہوا جائے۔ تو غرض ہر موقع اور ہر حالت کے ہمیں واقعات ملتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سے، اور اگر تقلید کی جانی چاہیے تو پھر ایسی ہی ہستیوں کی جانی چاہیے جو کہ ازواج مطہرات تھیں، جن کو ام المومنین کا خطاب ملا، جن کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی نبی کی بیویوں کے طور پر چنا، دنیا کی خوش قسمت ترین خواتین جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، جن کی پیروی کی جانی چاہیے۔ تو یہ اسی سیریز کا سلسلہ ہے جس میں ہم اپنے لیے راہ عمل ڈھونڈیں گے ان خواتین کی سوان عمری سے، ان خواتین کے زرعی حالات سے، ان خواتین کی سیرت سے ہم اپنے قدم ان کے نقش قدم پر لے جانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک مومن عورت کی، ایک مسلمان عورت کی زندگی کیسے ہوتی ہے وہ ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کی سیرت نہایت ہی مبارک سیرت ہے اور قابل احترام ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ہمیں صرف باہر کے معاملات ہی نہیں بتائے بلکہ انہوں نے بہت ساری زندگی، یعنی جس کو نصف حصہ کہہ سکتے ہیں، کہ دنیا کے سب سے بہترین انسان، امام الانبیاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے وہ واقعات، وہ حالت جو کہ نصف زندگی قرار پاتے ہیں، یعنی جو پیچھے کا حصہ ہے، بند دروازے کے پیچھے جو حالات ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، ایک شوہر اور بیوی کا تعلق کیسے ہو، وہ سب ہمارے سامنے انہوں نے تصویر پیش کر دی الحمدللہ۔ اور ہم جو بھی بات کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو روایت صحیح ہیں اسی کو ہم ڈسکس کریں، لیکن اگر کوئی ضعیف، کیونکہ سیرت میں آپ کو معلوم ہی ہے کہ سیرت میں احادیث کی طرح اوتھینٹسٹی کا خیال نہیں رکھا گیا، جیسے احادیث میں چونکہ حدیث قانون بناتی ہے، حدیث شریعت ہے، تو حدیث کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کی گئی، اس کے جو چین آف نیریٹر، یعنی جو چین ہے، روایات ہیں، مرویات ہیں، اس کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ کس نے کس سے بیان کیا، انہوں نے ان سے کس نے سنا تھا، تو وہ ساری چیزوں کا خیال رکھا گیا، لیکن سیرت میں یہ خیال نہیں رکھا گیا۔ لہٰذا بعض چیزیں ہم صرف سیرت کی کتابوں سے پیش کریں گے اور اس کا حوالہ ہمیں نہیں ملتا، جیسے طبقات ابن سعد ہے، ہشام، ان کی سیرت ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ تو بہرحال جہاں پر ہمیں لگے گا کہ یہ واقعہ کچھ ضعیف لگتا ہے یا کچھ کمزور ہے سند کے اعتبار سے، ہم اس کا ذکر وہاں کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی صحابہ کرام اور صحابیات کی جیسی سیرت پیدا کر دے، ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ صبر، وہ استقامت، ایمان کی وہ قوت ہمارے اندر پیدا کرے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو جائے۔ ہماری سیرت پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے سیرت کے بارے میں پڑھا ہے، لکھا ہے اور کہا ہے، الحمدللہ آپ اگر انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو آپ کو بہت ساری چیزیں، آپ کو پڑھنے والا مواد بھی مل جائے گا، آپ کو سننے والا مواد بھی مل جائے گا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو یہ سعادت دی کہ وہ صحابہ کرام کی سیرت کے بارے میں کچھ کہہ سکیں، اور اسی بنا پر دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی وہ کام کیوں نہ کریں۔ ٹھیک ہے، سب لوگوں نے کیا، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے حصے میں بھی وہ سعادت آئے، ہمارے اس عمل سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ عمل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اسی بنا پر اس امید کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کام کا آغاز کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول فرما، اور اگر کچھ لوگوں کی بھی زندگی سنور جائے اور ہماری خود کی زندگی سنور جائے تو ہمارے لیے یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بس تو عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہم خاندان دیکھتے ہیں، نام اور نسب، عائشہ ان کا نام تھا، صدیقہ ان کا لقب تھا، ام المومنین سے ان کو خطاب کیا گیا، ام عبداللہ ان کی کنیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بنت صدیق کہہ کر بھی پکارا، یعنی بنت صدیق کہہ کر ان سے خطاب فرمایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو بیٹا تو کوئی نہیں تھا یا اولاد ان کی کوئی نہیں تھی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حسرت سے کہنے لگی، یعنی ان کو کوئی افسوس نہیں تھا لیکن ان کو ایک تھوڑا سا احساس تھا، سمجھے، کیونکہ انسان ہی تھی نا، انہوں نے کبھی بھی پوری زندگی میں ہمیں کبھی ایک دفعہ بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے شکایت نے ایسا کہا ہو کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے، کبھی نہیں۔ اور جن کو بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیتے ہیں نا، تو ان کو زندگی میں اگر کوئی چیز نہ بھی ملے تو وہ اس کے افسوس میں لے کر اس بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ آگے کی زندگی پر نظر رکھتے ہیں، جو کام انہیں کرنا ہے وہ کرتے ہیں۔ تو بہرحال ایک دن کہنے لگی کہ اللہ کے رسول، اور آپ کی جو بیویاں ہیں انہوں نے تو اپنی پہلی اولادوں کے اوپر اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں؟ اور یہ ہم آج امیجن نہیں کر سکتے، کیونکہ آج ہم کو کنیت کا اتنا احساس نہیں ہے، کیونکہ عرب میں آج بھی اگر آپ یہاں کے ماحول میں کچھ جو اندر کے علاقے ہیں، جو انٹیریئر میں ہیں عرب میں، تو ان علاقوں میں اگر آپ دیکھیں تو اگر کسی کو اس کے والد کو ہمیں بلانا ہو یا آواز دینی ہو یا کچھ کہنا ہو، تو اگر ہم اس کے بیٹے کے نام سے اس کو پکاریں، جیسے کسی کے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، بڑے بیٹے کا نام، تو اس کو ہم اگر ابو عبداللہ کہیں تو وہ بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، اور بلکہ وہ آپ سے دوستی بھی کر لے گا، کیونکہ عرب میں یہ بات بہت عام تھی اور وہ اس کو خوشی اور ایک آنر سمجھتے تھے کہ ان کی کوئی کنیت ہو اور ان کو کنیت سے پکارا جائے، اور وہ لوگ اپنے بڑے بیٹوں یا جو بھی بڑی بیٹی ہوتی تھی اس کے نام پر ان کی کنیت ہوتی تھی، جیسے کہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو کنیت تھی، ابو حفص کے نام سے مشہور تھے عمر رضی اللہ عنہ. اسی بنا پر بعض لوگ تو اپنے بیٹوں کے نام پر کنیت رکھتے تھے، لیکن کچھ لوگ ابھی جن کی شادی نہیں ہے تب بھی ان کی کنیت ہوتی تھی، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ہم سب جانتے ہیں کہ ان کے کوئی بیٹے کا نام بکر نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود وہ ابو بکر کے نام سے مشہور ہوئے، اور یہ بکر نام عربی زبان میں بہت مشہور تھا، ایک آنر کے طور پر لیا جاتا تھا. اسی بنا پر ابو بکر کا نام ابو بکر پڑ گیا، ان کی کنیت ابو بکر تھی، حالانکہ ان کے بیٹے کا نام بکر نہیں تھا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ احساس ہوا کہ سب نے اپنے اپنے پرانے بچوں کے نام پر اپنی کنیت رکھ لی ہے، چونکہ میری تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، لہٰذا میں کس کے نام پر اپنی کنیت رکھوں؟ تو تب اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ تم اپنے بیٹے عبداللہ، یعنی اپنے بہن کے جو بیٹے ہیں، عبداللہ کے نام پر تم اپنی کنیت رکھ لو. لہٰذا اور یہ عبداللہ بن زبیر جو تھے، یہ پہلے چائلڈ تھے سمجھیں، جو مدینہ آنے کے بعد ہجرت کے بعد پیدا ہوئے. تو اسی بنا پر عائشہ رضی اللہ عنہا کی کنیت اپنے بھانجے کے نام پر ام عبداللہ تھی، تو پھر اس وقت سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو ام عبداللہ بھی پکارا جانے لگا. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی نسبتیں بہت ہی اعلیٰ ہیں، یعنی افضل الناس، سب سے بہترین انسان انبیاء کے بعد، بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ پیارے تھے، سب سے زیادہ محبوب تھے. تو ان کی بیٹی تھی، خود عبداللہ ان کا نام تھا، یعنی ابو بکر کا نام عبداللہ تھا، ابو بکر ان کی کنیت تھی، صدیق لقب تھا. عائشہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام ام رومان تھا، اور ان کا جو سلسلہ نسب ہے، یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کا، عائشہ بنت ابی بکر صدیق بن ابی قحافہ، عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد ابن تیم بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک، اور ماں کی طرف سے بھی وہ اللہ کے رسول کی جو آگے چل کر جو پیڑھی ہے اس میں مل جاتے ہیں کنانہ پر، تو ماں کی طرف سے بہت دور میں ملتے ہیں، سمجھے قریشیہ نہیں ہے، یعنی قریش پر نہیں ملتے ہیں، قریش کے بہت پیچھے جا کر ملتے ہیں، کنانہ پر ملتے ہیں، لیکن والد کی طرف سے قریش کے پہلے ہی مل جاتے ہیں. تو بہرحال آٹھویں پشت پر جا کر، یعنی ابو بکر صدیق کی طرف سے آٹھویں پشت پر جا کر عائشہ رضی اللہ عنہا کا نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے. اسی بنا پر وہ قریشیہ تیمیہ تھیں اور ماں کی طرف سے کنانیہ تھیں. ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا حالت ایمان میں پیدا ہوئی، یعنی ان کے والد اور والدہ، یعنی وہ کہتی ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے اپنے والدین کو مسلمان پایا. تو الحمدللہ یہ بہت اچھا ان کا ایک پوزیٹیو ایک پوائنٹ ہے سمجھے، کہ انہوں نے اپنے والدین کو مسلمان پایا. ان کی ماں جو ام رومان تھی، ان کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ ان کی پہلی شادی کہیں اور ہوئی تھی، اور کسی عبداللہ رضی کے ساتھ ہوئی تھی. ان کے انتقال کے بعد انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جب ان کا نکاح ہوا ام رومان کا، تو ان سے دو اولادیں پیدا ہوئیں، ایک عبدالرحمن اور ایک عائشہ. یعنی عبدالرحمن اور عائشہ یہ دونوں ایک ہی ماں کی اولاد تھیں. ایک اور جو بھائی تھے عائشہ رضی اللہ عنہ کے، آپ کو معلوم ہوگا عبداللہ، تو عبداللہ اور اسما بنت ابی بکر، یہ دونوں ایک ماں سے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی ولادت کی تاریخ ایگزیکٹلی پتہ چلتی ہے، لیکن جو بعض سیرت نگاروں نے تمام تحقیق سے جو بات پیش کی ہے کہ ان کی عمر کے تعلق سے یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہجرت سے 3 برس پہلے 6 برس کی عمر میں وہ بیاہی گئیں. تو یعنی 3 برس پہلے وہ 6 برس کی تھیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہجرت سے 9 سال پہلے وہ پیدا ہوئیں. تو بعض محققین اس طرح سے لکھتے ہیں کہ شوال 1 ہجری میں 9 برس کی تھیں وہ، اور رخصتی کے وقت ان کی عمر 9 سال کی تھی. تو نبوت کے 5ویں سال آخری مہینے میں وہ پیدا ہوئیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 5 سال ہو چکے تھے جب وہ پیدا ہوئیں. پھر جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بچپن ہی سے چونکہ مسلمان گھرانے میں انہوں نے آنکھ کھولی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ابوبکر صدیق سے بہت ہی گہرا تعلق تھا، لہٰذا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس دن اللہ کے رسول ابوبکر صدیق کے گھر نہ آتے ہوں. تو روزانہ ان کی ملاقات ہوتی تھی. اسی بنا پر عائشہ رضی اللہ عنہ کو بہت ساری باتیں یاد تھی بچپن کی. اور بچپن سے ہی ان کا حافظہ تیز تھا. اور ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو جن سے اللہ تعالیٰ کو بہت سارا کام لینا ہوتا ہے بچپن سے ہی ان کے اندر غیر معمولی صلاحیتیں ہوتی ہیں. بچپن سے ہی وہ اپنی حرکات اور سکنات سے پہچانے جاتے ہیں. ان کی جو گروئنگ ہوتی ہے یا جس طرح سے وہ گرو ہوتے ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ انداز ہوتا ہے. لوگ پہچان لیتے ڈفرینٹ ان کی شخصیت ہوگی. تو بچپن میں ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ بچپن سے ہی ان کو بہت ساری باتیں بہت ساری چیزیں یاد تھیں. انہوں نے گھر میں کبھی کفر اور شرک کی آواز نہیں سنی. وہ کہتی ہیں کہ جب سے میں نے اپنے والدین کو پہچانا ان کو مسلمان ہی پایا. یہ بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے. اور جو دودھ پلانے والے ہم کو ملتے ہیں ان کے بارے میں کہ کس نے ان کو دودھ پلایا, عائشہ رضی اللہ عنہ کو وائل کی بیوی انہوں نے دودھ پلایا تھا. اور وائل کی کنیت ابو الفقیس تھی. وائل کے بھائی افلح عائشہ رضی اللہ عنہ کے رضائی چچا تھے جو کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے, اس سے ایک فقہ کا بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہوتا ہے کہ جو رضائی چچا ہوں گے وہ بھی پھر محرم ہو جائیں گے جس طرح سے چچا محرم ہوتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے خود ان کو اجازت دی تھی کہ تمہارے یہ رضائی چچا ہے لہٰذا تم ان کے سامنے آ سکتی ہو. اور ان کے رضائی بھائی بھی کبھی کبھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے. یہ صحیح بخاری کی روایت سے پتہ چلتا ہے. بچپن سے ہی ان کی حرکات و سکنات سے پتہ چلتا تھا کہ ماشاءاللہ بہت ذہین ہے اور بالکل ہی ڈفرینٹ ہے. کالرز کہتے ہیں کہ ان کے ایک ایک خط و خال سے, ان کی پیشانی سے, ان کے چہرے سے ان کے مستقبل کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ ان کا مستقبل کتنا روشن اور کتنا تابناک ہوگا. اسی لیے ان کے جو لڑکپن کی باتیں ہم کو ملتی ہیں, انہیں جو بچپن کی باتیں ملتی ہیں کہ کھیل کود کی وہ شوقین تھی, محلے کی لڑکیاں ان کے پاس جمع رہتی تھیں اور وہ اکثر ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں. لیکن لڑکپن کے جو ان کے کھیل تھے وہ بھی انبیاء کرام کے ان کو نام اس وقت بھی یاد تھے, جیسے کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کا ذکر ہم کو ملتا ہے جس کے پر تھے. بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ خود کہتی کہ ہم کھیلتے رہتے اور ہمارے ارد گرد سہیلیوں کا ہجوم ہوتا اور اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ جاتے. تو وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ جلدی سے گڑیوں کو چھپا لیتی اور ہماری سہیلیاں بھی چھپ جاتی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے کہ آپ نے کبھی کسی کو ڈانٹا نہیں, لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے لڑکیوں کو, ان سے پوچھتے اور ان کے کھیلنے کے بارے میں باتیں کرتے رہتے. اور یہ بات ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہے کہ تمام کھیلوں میں عائشہ رضی اللہ عنہ کو دو کھیل بہت پسند تھے, ایک تو گڑیاں کھیلنا اور دوسرا جھولا جھولنا. ابو داؤد اور صحیح مسلم کی روایت سے یہ بات پتہ چلتی ہے. اور ایک دفعہ کا جو مشہور واقعہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ عنہ گڑیوں سے کھیل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے. اس میں ایک گھوڑا بھی تھا اور اس کے دائیں بائیں دو پر لگے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ گھوڑا ہے. آپ نے کہا کہ گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے برجستہ جواب دیا کہ کیوں, سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے تو پر تھے. اور آپ اس بات پر مسکرا دیے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کہ اسی سے پتہ چلتا ہے ان کی ذہانت. اس واقعے سے ہمیں عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو فطری حاضر جوابی تھی اور ان کی دین سے جو واقفیت تھی, یعنی ان کو دینی معلومات جو تھی, یعنی ایک طرح سے فقیہ بھی آپ کہہ سکتے ان کو, اور ان کے ذہن یعنی کتنی ذہین تھی ماشاءاللہ وہ, اور کتنی جلدی انہوں نے جواب دیا, یعنی کتنی جلدی وہ ساری باتوں کو سمجھ گئی اور سمجھ کر اس کا جواب بھی دے دیا, یہ تمام باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. تو لہٰذا وہ بچپن کی ہر بات یاد رکھتی تھیں, لڑکپن کی بات انہوں نے یاد رکھی ہیں, اور اس زمانے میں بھی ان کو اتنی معلومات تھی ماشاء اللہ کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ان کو معلوم تھا, گڑیوں کے بارے میں ان کو معلوم تھا کہ کون سی چیزوں سے کھیلا جا سکتا ہے اور کون سی چیزوں سے نہیں. وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں بچپن میں کھیلا کرتی تو میرے کانوں میں قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت پڑتی رہتی. اور یہ آیت مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے. جب میں مکہ میں کھیلا کرتی تو ایک آیت وہ دہراتی تھی کہ بلی سات موعدہم وسات ادھا و امر. جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں اس وقت کھیل رہی تھی اور میری عمر اس وقت بہت کم تھی, لیکن مجھے وہ آیت یاد رہ گئی. یہ بخاری کی روایت ہے. اور ہجرت کے وقت ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی عمر 8 سال تھی, اور یہ واقعہ ہجرت سے پہلے کا ہے. تو ان کو اتنی بچپن کی بات یاد رہی اور اتنی کم عمری میں ان کا حافظہ اتنا تیز تھا کہ ان کو جب یہ آیت نازل ہوئی ان کو وہ وقت بھی یاد ہے. تو تمام باتیں بہت تفصیل سے وہ سنایا کرتی تھی اور ان کو یاد رہتی تھی. اور اسی بنا پر آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑی حکمت تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کہ جو حکمت ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آپ نے اتنے نکاح کیوں کیے, اور یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیے تھے. آپ نے سارے نکاح خود اپنی مرضی سے نہیں کیے تھے. تو اس کی حکمت میں یہ ایک بات بھی پتہ چلتی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ چونکہ کم عمر تھی, کنواری تھی, اور یہ ایج میں بچے بہت جلدی ہر چیز سیکھتے ہیں, تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو بہت اچھے سے یاد کیا اور محفوظ رکھا. اور اسی بنا پر ہجرت کی جتنی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت تھی اس کی باتیں جتنی عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں کوئی اور صحابی نے اس کا ذکر نہیں کیا اتنی تفصیل سے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا نکاح کب ہوا اور آپ کی رخصتی کب ہوئی. اور یہ ایک ایسا ہاٹ ٹاپک جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس کی بنا پر شروع سے لے کر آج تک, شروع سے مطلب جب سے یہ صنعتی انقلاب آیا, جب سے مغرب نے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنا شروع کیا اور باقی سارے لوگوں نے مغرب کو اپنا دیوتا مان لیا کہ جو مغرب کہتا ہے بس وہ پتھر کی لکیر ہے. یعنی ہم نے اپنا دین اپنا قرآن سب کچھ پسے پش ڈال دیا کچھ لوگوں نے مسلمانوں نے اور کہا کہ جو تم کہتے ہو وہی صحیح ہے. اور یہی اصل میں پستی کی علامت ہے اور یہی تنزل کی نشانی ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے ہم دوسروں سے روشنی مانگ رہے ہیں جبکہ ہمارے پاس تو سورج ہے, ہمیں تو کسی روشنی کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم تو دوسروں کو راستہ دکھانے والے ہیں, ہم تو دوسروں کو اس روشنی میں لانے والے ہیں, لیکن آج ہم خود اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں خود مسلمان. تو بہرحال یہ ایک ٹاپک ایسا ہے جس کی بنا پر اتفاق کی بات ہے کہ پہلے تو کبھی اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں چلا, بس صرف پڑھتے رہتے تھے اخبارات میں کتابوں میں یا جو اعتراضات تھے مستشرقین کی جو لکھی ہوئی کتابیں تھیں اور اس میں انہوں نے جو اعتراضات کیے ہیں مسلمانوں پر اور مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے اس پر دین اسلام کی, تو اس سے پتہ چلتا رہتا تھا. لیکن کچھ دن پہلے کسی نے ایک کلپ بھیجا تھا جس میں ان کی دشمنی ہمارے سامنے کھل کر آ گئی کہ کس طرح سے انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگائے ہیں کہ ایک لمحے کے لیے بھی کان اس کو سننا گوارا نہیں کر سکتے اور نہ اس کو دیکھنا گوارا کر سکتے ہیں نعوذ باللہ. اور اس پر انہوں نے اتنا کچھ لکھا, یعنی انہوں نے اپنی چیزیں تو چھوڑی اور وہ ہمارے رسول کے پیچھے لگ گئے. اور سب سے زیادہ جو انہوں نے لکھا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی اللہ کے رسول سے شادی, اور یہ اتنا غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے مین بات تو یہ ہے کہ جس نے شادی کی اور جو ان کے ولی تھے جس نے شادی کروائی ان کو کوئی آبجیکشن نہیں, نہ ابو بکر کو کوئی آبجیکشن ہے اور نہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو کوئی آبجیکشن ہے, لیکن ان کے خیر خواہ جھوٹے خیر خواہ یہ بعد میں پیدا ہو گئے لوگ, اور یہ آج آبجیکشن اٹھاتے ہیں اور اس پر کئی کئی کتابیں لکھ دی, کئی صفحے کالے کر دیے اور کئی کئی ویڈیوز بنا دی اس کے اوپر نعوذ باللہ کچھ غلط طریقے سے, اور اللہ کے رسول کے بارے میں اتنے نازیبہ الفاظ استعمال کیے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے کہ اللہ کا شکر ہے ہم نے الحمدللہ دیکھا نہ سنا, بس وہ ایک منٹ کا جو ہے لفظ سمجھے کانوں پر پڑ گیا تھا تو وہ بھی اس پر اتنا افسوس ہوتا ہے کہ کیوں ہم نے سن لیا وہ لفظ. تو انہیں کیوں فکر ہو رہی ہے, اور یہ واقعہ ہوئے گزرے ہوئے کئی سال گزر گئے, اور جن لوگوں نے آبجیکشن اٹھانا چاہیے تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز پر آبجیکشن اٹھایا, وہ آپ کے ہم جانتے ہیں کہ آپ کے ہر معاملات میں وہ آبجیکشن لیتے تھے اور اٹھاتے تھے, لیکن اس وقت کا جو جاہلی معاشرہ تھا اس وقت کی جو سوسائٹی تھی ان لوگوں نے خود اس پر کبھی آبجیکشن نہیں لیا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کچھ اور چیزوں پر تو آبجیکشن لیا کہ آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ رحمان کون ہے ہم نہیں جانتے, آپ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم سارے اپنے بتوں کو چھوڑ دیں اور ایک رب کو مانیں, یہ کیسے پاسبل ہے, اور یہ شخص تو ہر چیز نہیں لے کر آ رہا ہے, ہمارے دین کو تو اس نے بالکل بدل کر رکھ دیا, بے دین ہو گیا نعوذ باللہ, اس طرح سے کہتے تھے اللہ کے رسول کو, آبجیکشن اٹھاتے تھے آپ کے اوپر ہر بات پر آپ کے آبجیکشن تھا. لیکن ان لوگوں نے یعنی اس وقت کی جو جاہلی سوسائٹی تھی جو معاشرہ تھا انہوں نے بھی عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ آپ کے نکاح پر کوئی آبجیکشن نہیں اٹھایا, کوئی ایک سنگل ضعیف جھوٹی روایت بھی ہمیں نہیں ملتی ہے کہ اس وقت کے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عائشہ رضی اللہ عنہ کے نکاح پر کوئی آبجیکشن اٹھایا ہو. تو جب اس وقت کی سوسائٹی نے کوئی آبجیکشن نہیں لیا تو ہم کون ہوتے ہیں لینے والے, اور جن کے ساتھ نکاح ہوا تھا ان کو کوئی آبجیکشن نہیں تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا, اور جب وہ مجھے لگتا ہے کہ 13-14 سال کی ہوں گی عائشہ رضی اللہ عنہ, جب آیت تخیر نازل ہوئی تھی وہ بھی ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے لیکن یہاں عمر کی بات آ رہی ہے, تو جب وہ 13 سال کی 14 سال کی ہوں گی جس وقت اللہ کے رسول نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے تم بیویوں کو, چاہو تو مجھ سے جدا ہو جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہو, اور اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ جاؤ اپنے والدین سے مشورہ لے لو خود سے فیصلہ نہ کرنا, کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول بھلا اس معاملے میں مجھے اپنے والدین سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے, میرا جواب آپ ابھی سنیے, مجھے تو آپ کا ساتھ منظور ہے, میں آپ سے جدا ہونا گوارا نہیں کر سکتی. یہ ایک 13 اور 14 سال کی لڑکی کہہ رہی ہے. تو آپ اس سے ان کے ذہنی لیول کا اندازہ لگائیں کہ کتنی میچیور تھی ماشاءاللہ, وہ کتنی سمجھدار تھی, کتنی فہم و ذکا والی تھی, ان کو اپنے اچھے برے کی تمیز تھی. تو ہر دور میں ایج فیکٹر الگ الگ رہا ہے. آج ہم نے بنا لیا ہے کہ اچھا 18 سال کی لڑکی اور 21 سال کا لڑکا شاید اسی طرح سے ہے نا ہمارے یہاں پر کورٹ میں, اس سے پہلے شادی نہیں ہو سکتی. اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہے, اگر آپ سرچ کریں انٹرنیٹ پر تو پہلے زمانے سے لے کر اب تک کے برٹین میں, امریکہ میں, ڈینمارک میں, اور جتنے بھی جو ایسے کنٹریز ہیں جو آج آبجیکشن لیتے ہیں ان سب کے کنٹریز میں آپ دیکھ لیں کہ ان کے جتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں, ان کے جو لارڈ گزرے ہیں, انہوں نے کب کب شادیاں کی. ایون جو ہسبینڈ کی عمر ہے شادی کی 9 سال 11 سال 13 سال, یہ سب ہمیں پتہ چلتی ہے. اور ابھی بھی برٹین اور بہت سارے کنٹریز میں جو ایکچوئل شادی کی ایج انہوں نے لکھوائی ہوئی ہے قانونی طور پر 11 سال سے اباؤ. آپ کو سوچے کہ جب آج کے جیسے دور میں جس کو ہم ترقی یافتہ دور کہتے ہیں, اور یہ 20ویں صدی یا 21ویں صدی جو بھی کہنے آپ اس کو, اس میں شادی کی ایج 11 سال بتائی جا رہی ہے، تو پھر آپ بتائیں کہ اس زمانے میں اگر 9 سال میں ان کی شادی ہو گئی تو اس میں کیا قباحت ہے، اور ہم کون ہوتے ہیں آبجیکشن لینے والے؟ دوسری اہم بات کہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب ان کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی عمر بتائی جاتی ہے 11 سے 13 سال کے درمیان تھی۔ اب آپ خود سوچنے کے جب ان کو 11 سال میں بیٹا پیدا ہو سکتا ہے یا 11 سے 13 سال کے درمیان میں بیٹا پیدا ہو سکتا ہے، تو 9 سال کی عمر میں اگر عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہو گیا، نکاح تو 6 سال میں ہوا تھا رخصتی، اور یہ اسلامی قانون ہے کہ لڑکی کی رخصتی اسی وقت کی جائے گی جب اسے پیریڈ آ جائے گا، یعنی جب وہ حیض اس کو آ جائے تب اس کا نکاح کیا جائے گا یا اس کی رخصتی کی جائے گی۔ نکاح کوئی بھی ایج میں کیا جا سکتا ہے، بچپن کا نکاح بھی کرنا جائز ہے، اسلام میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن ہاں لڑکی کی رخصتی کے وقت اس کی مرضی پوچھی جائے گی۔ اسلام جہاں پر اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ولی ہو اور ولی کے بغیر نکاح نہیں، وہیں پر اسلام لڑکی کو بھی پوری اجازت دیتا ہے کہ لڑکی کی بھی مرضی معلوم کی جائے، بغیر لڑکی کی مرضی کے بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ الحمدللہ یہ بیلنس ہے ہمارے دین میں، اور بہت ہی بہترین یہ ایک طرح سے سپورٹ کیا گیا ہے لڑکی کو بھی اور اس کی عزت کو بھی۔ تو اگر بچپن میں نکاح ہو جاتا ہے اور ابھی لڑکی بڑی نہیں ہوئی تو اس وقت رخصتی نہیں کی گئی، جب عائشہ رضی اللہ عنہا کو حیض آ گیا اور جب 9 سال کی عمر ان کی ہو گئی، تب ابو بکر صدیق نے خود کہا کہ اللہ کے رسول آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلا لیتے، آپ جلدی رخصتی کروا لیجیے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ رقم نہیں ہے ابھی فی الحال، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں خود آپ کو دے دیتا ہوں بطور قرض اور آپ اسی سے رخصت کرا لیجیے، اور ابو بکر صدیق نے ہی ان کو قرض دیا اور وہی مہر انہوں نے دے کر 400 یا 500 درہم کی ہمیں بات ملتی ہے، وہ مہر دے کر انہوں نے رخصت کروا لیا عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہجرت کے تقریباً 8 مہینے کے بعد۔ تو آج ہم آبجیکشن اٹھانے والے کون ہوتے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ اس میں ہم ایک ریکارڈنگ ہے وہ ہم ڈال دیں تاکہ آپ لوگ خود سن لیں اپنے کانوں سے کہ ہر ادوار میں ہر دور میں کیا کیا ایج رہی ہے شادی کی، اور پہلے کے لوگوں نے کب اور کس عمر میں شادی کی، اس سے خود ہی حقیقت سامنے آ جائے گی۔ وہ اپنے لوگوں کی تو قلعی نہیں کھولتے ہیں، کچھ اپنی چیزیں نہیں بتائیں گے، ہاں لیکن مسلمانوں کی ہر چیز پر آبجیکشن، اور مسلمانوں کی آبجیکشن تو آپ دیکھیں کہ بہت چھوٹا لفظ ہم کہہ رہے ہیں، اتنے غلط طریقے سے توڑ مروڑ کر ہسٹری کو پیش کرتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے، دنگ ہو جاتی ہے عقل۔ اور وہی والا معاملہ ہو گیا آج کل، میڈیا جو چاہے کرتا ہے، کیونکہ میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے نا، وہ جو چاہے کریں، ہم شکایت کریں تو کس سے کریں؟ وہی قاتل وہی منصف وہی شاہد ٹھہرے، اقربا میرے کریں خون کا دعویٰ کس پر، سب کچھ ان کے ہاتھ میں ہے اور ہم خواب غفلت میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کی پہلی شادی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئی، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے وقت عمر 40 سال تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے، آپ نے پورے 25 سال تک کوئی دوسری شادی نہیں کی، کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، یعنی آپ کی زندگی کے جو بہترین یعنی جو آپ کے ینگ ایج کے جو دن تھے وہ سارے کے سارے خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ گزرے۔ آپ کو سوچے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی ایج کتنی ہو گئی ہوں گی، یعنی 40 سال کے وقت نکاح ہوا تھا اور بعد میں 25 سال، یعنی 65 کی وہ ہو چکی تھی سمجھے، اور 65 ایج کیسی ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں خواتین کی۔ تو آپ نے 25 سال تک وہی ایک خاتون کے ساتھ نباہ کیا اور بہترین زندگی گزاری، اور ایسی بہترین زندگی گزاری کہ آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد بھی اپنے انتقال سے اپنی وفات سے پہلے تک خدیجہ رضی اللہ عنہ کو یاد کیا کرتے تھے، اور ان 25 سالوں میں آپ نے کبھی کوئی دوسری عورت سے نکاح نہیں کیا۔ جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اس کے بعد اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس، یعنی آپ 50 سال کے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ جو آپ کی مین جو زندگی تھی وہ تو گزر گئی، 50 سال میں کیا ہوتا ہے ہم جانتے ہیں کہ اب انسان بڑھاپے کی طرف آتا ہے۔ تو بہرحال جب خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا اور آپ تنہا تھے اور آپ اس غم کو بھلا نہیں پا رہے تھے، آپ کے بچے اکیلے ہو گئے تھے گھر میں، آپ دعوت کا کام کرنا چاہتے تھے لیکن ظاہر سی بات ہے گھر کی طرف سے آپ کو اس طرح سے بے فکری نہیں تھی جیسے کہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے تھی، تب خولہ بنت حکیم جو کہ عثمان بن مظعون کی بیوی تھی وہ آئیں آپ کے پاس، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے خود ہمت کر کے آپ سے بات کی، صحابہ اکرام کے اندر ہمت بھی نہیں تھی بات کرنے کی، پھر انہوں نے بات کر کے کہا کہ اے اللہ کے رسول آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے پوچھا کہ کس سے کروں تو انہوں نے کہا کہ بیوہ بھی ہے اور کنواری بھی ہے، آپ نے پوچھا کون ہے تو آپ نے کہا کہ عائشہ ہے جو کہ کنواری ہے ابو بکر صدیق کی بیٹی، اور سودا ہے جو کہ بیوہ ہے۔ خولہ بنت حکیم خود ابو بکر صدیق کے گھر گئیں، اور ابو بکر صدیق کے پاس جب وہ گئیں تو اس وقت 6 سال کی تھی عائشہ رضی اللہ عنہا، اور آلریڈی اس وقت ان کی نسبت طے ہو چکی تھی، اب آپ سوچے کہ یعنی پہلے سے ان کا رشتہ طے ہو چکا تھا۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ بھلا میری بیٹی کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو میرے منہ بولے بھائی ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرب لوگ اپنے منہ بولے بھائی کے بھائی سے بھی نکاح نہیں کرتے تھے، وہ اس کو سگا بھائی سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خولہ واپس آئی اور ابو بکر صدیق کا جواب سنایا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر میرے دینی بھائی ہیں اور اس قسم کے بھائیوں سے نکاح جائز ہے، یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے رشتہ قبول کر لیا، چونکہ ان کے بیٹی کی نسبت آلریڈی پہلے سے کسی سے ہو چکی تھی، جبیر بن مطعم کے بیٹے سے منسوب تھی وہ، اس لیے ان سے پوچھنا ضروری تھا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جبیر سے جا کر پوچھنے لگے کہ تم نے اپنے بیٹے کی نسبت عائشہ سے طے کی تھی، اب کیا کہتے ہو، تو جبیر نے اپنی بیوی سے پوچھا، اور جبیر کا خاندان بھی اسلام قبول نہیں کر سکا تھا، لہٰذا اس کی بیوی نے کہا کہ اگر یہ لڑکی ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بیٹا بے دین ہو جائے گا، لہٰذا ہم کو یہ بات منظور نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو لہٰذا اس نے اسی وقت وہ رشتہ توڑ دیا، نسبت ختم کر دی، تب آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا اور اسی وقت نکاح کر دیا گیا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کو جبریل امین نے خواب میں لا کر آپ کو دکھایا۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا بھی 6 سال کی تھی، حدیث میں آتا ہے کہ نکاح سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر آپ کے سامنے کوئی چیز پیش کر رہا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا ہے، تو جواب دیا کہ یہ آپ کی بیوی ہے۔ آپ نے کھول کر دیکھا تو وہ عائشہ رضی اللہ عنہا تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ جب عائشہ رضی اللہ عنہا سے آپ کا نکاح ہوا تھا تو اس وقت آپ کی عمر 6 برس کی تھی، یعنی خود عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات مروی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ 6 برس نہیں 16 برس کی تھی، لیکن یہ غلط بات ہے، یعنی یہ کہیں سے بھی ہمیں پتہ نہیں چلتی کہ 16 برس کی تھی وہ، کیونکہ 18 برس کی عمر میں تو وہ بیوہ ہو چکی تھی، یعنی اللہ کے رسول وفات پا چکے تھے۔ تو بہرحال وہ 6 برس کی تھی جب نکاح ہوا، اور اس کمسنی کی شادی کا اصل جو مقصد تھا وہ کیا تھا کہ ابو بکر اور اللہ کے رسول کے تعلقات مزید مضبوط ہوں۔ پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کی آب و ہوا ہے، اس میں عورتیں یا لڑکیاں غیر معمولی طور پر نشو نما پاتی ہیں، ان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ہم لوگ خود اتنے سالوں سے عرب ممالک میں رہ رہے ہیں، تو آپ لوگ خود جانتے ہوں گے جو عرب ممالک میں رہتے ہیں، اگر آپ موازنہ کریں یہاں کے مقابلے میں اپنے انڈیا یا پاکستان کی لڑکیوں کا، تو آپ دیکھیں کہ وہاں پر یوزولی جو ہیلتھ کی عمر ہے وہ 8 یا 9 ہے، یا 9 اور 10 ہے۔ بعض لڑکیوں کو تو ہمارے ممالک میں 10th class میں آنے کے بعد حیض آتا ہے، اور نارملی 9th class میں آتا ہے حیض، لیکن یہاں پر عرب میں رہتے ہوئے ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں کی آب و ہوا کی بنا پر خود انڈین پاکستانی لوگوں کے بھی، اور جو عرب لوگ ہیں تو وہ 6th اور 7th میں ہی حیض آ جاتا ہے، بعض لڑکیوں کو تو 5th class میں حیض آ جاتا ہے اتنی جلدی، اور ہم نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ایسی بچیوں کو کہ جن کو 5th class میں حیض آ گیا۔ تو یہ یہاں کی آب و ہوا، یہاں کی جو گرمی ہے اس کی بنا پر، یہاں کے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اس کی بنا پر، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایسی شخصیات ہوتی ہیں ان کی ذہنی صلاحیت بھی بالکل ہی منفرد ہوتی ہے، ان کی ذہنی جو صلاحیت ہے اس میں بھی بہت زیادہ غیر معمولی ترقی ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ان کی قد و قامت ہوتی ہے، ڈیل ڈول ہوتا ہے، اس میں بھی خاص ایک قابلیت ہوتی ہے کہ وہ بہت جلدی گرو ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کم عمری میں ہی عائشہ رضی اللہ عنہا کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو جسمانی ساخت بھی تھی اور ان کی ذہنی صلاحیت بھی، وہ عام لوگوں کی بہ نسبت زیادہ جلدی گرو ہونے کی طرف تھی، اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچپن سے اتنی ذہین بھی تھی۔ تو بہرحال نکاح جب ان کا ہوا تو بہت سادگی سے ہوا، اور عائشہ رضی اللہ عنہا خود بیان کرتی ہیں کہ وہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور ان کی انا آئی اور ان کو لے گئی، اور ابو بکر نے آ کر نکاح پڑھا دیا، یعنی خود ابو بکر نے ہی نکاح پڑھایا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کتنی بڑی ایک مثال موجود ہے کہ آج ہم نے نکاح کو کتنا مشکل کام بنا دیا ہے۔ ہم خود مسلمان عورت یہ کہتی ہے کہ ہائے میرے ارمان، ہائے میری بیٹی کے ارمان، کہ ہم اتنی سادگی سے نکاح کر دیں، ہمارے ارمانوں کا کیا ہوگا؟ یہ کہاں کے ارمان ہیں اور کون سے ارمان ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بندی نہیں ہیں؟ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار نہیں ہیں؟ کیا ہم ایک اطاعت گزار فرما بردار مسلمان نہیں بننا چاہتے؟ تو پھر اس میں یہ رسم و رواج اور ارمان کی بات کہاں سے آ گئی بھلا؟ اور آج آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی کی شادی پر کتنی مصرفانہ رقم یا کتنی فضول خرچی ہوتی ہے، آپ خود دیکھ لیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آپ نبیوں میں سے ہیں، آپ نبی ہیں، اور اس کے باوجود آپ کی شادی کی جو تقریب ہے وہ اتنی سادگی سے عمل میں آئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی، اور میرا نکاح ہو گیا جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی، تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ یہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے، کوئی حدیث سے نہیں پتہ چلتا، لیکن یہ سیرت کی کتابوں میں درج ہے۔ پھر ابن سعد کی ایک دو روایتوں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کو مہر میں کیا دیا گیا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک مکان دیا گیا تھا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ جو صحیح روایت ہمیں پتہ چلتی ہے، جو ابن اسحاق کی روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ 400 درہم مہر مقرر ہوا تھا، اور ایک اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مہر 12 اوقیہ اور 1 نش تھا، جو تقریباً 500 درہم بنتے ہیں۔ اور صحیح مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ازواج مطہرات کا مہر عموماً 500 درہم ہوتا تھا. تو یہی بات ہمیں زیادہ صحیح لگتی ہے, باقی دوسری روایت کی اوتھینٹیسٹی اتنی زیادہ نہیں ہے. اور امام احمد بن حنبل نے بھی یہی روایت کو پریفر کیا اور کہا کہ 500 درہم مہر تھا. بہرحال ہم مہر کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ مہر میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے ہر دور میں, اور یہ کس لحاظ سے ہوگا؟ مرد کی کمائی کے لحاظ سے ہوگا. یہ بھی نہیں کہ بالکل کم مہر رکھنا, 32 روپے مہر رکھنا شرعی مہر ہوگا, اور نہ یہ بھی ہے کہ بہت ڈھیروں ڈھیر مہر رکھ دو اور کس نے دینا دلانا ہے, کیونکہ ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ اچھا کون دیتا ہے, بس رکھ لو باندھ لو مہر اتنا. تو یہ بات درست نہیں ہے. مہر عورت کا حق ہے اور یہ فرض ہے, اور مہر دینے کی نیت نہ ہو تو اس کو بہت ہی غلط نام سے یاد کیا گیا ہے, لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اور مہر جو ہے عورت کو نکاح کے وقت ہی دے دینا چاہیے, اور یہ عورت کا حق ہے. اور اگر نہیں دے سکتے اس وقت مہر نکاح کے وقت, تو اس وقت وعدہ کرنا چاہیے کہ ہم بعد میں یہ مہر ادا کر دیں گے. تو بہرحال اب آپ خود دیکھ لیں کہ اتنے بڑے خاندان کی بیٹی, ابوبکر صدیق کی بیٹی جبکہ وہ بہت بڑے بزنس مین تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, لیکن مہر کتنا ہوا؟ 500 درہم. اور یہ نکاح کے بارے میں جیسے کہ سودا رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہ کا نکاح, بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ سودا اور عائشہ سے نکاح ایک ساتھ ہوا, لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصت ہی نہیں ہوئی اور سودا رضی اللہ عنہ رخصت ہو کر آ گئیں. اور بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس شوال میں سودا رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا اور اگلے شوال میں عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا. بہرحال آگے پیچھے کی بات ہے, لیکن یہ کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کے بعد ہی دونوں سے نکاح ہوا. جو بعض محقق جو سیرت نگار ہیں انہوں نے جو ایک تمام روایت کو سامنے رکھ کر جو اندازہ کیا ہے, تو وہ لکھتے ہیں کہ شوال ہجرت کے 3 سال پہلے عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا, اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی. یعنی جس وقت وہ 6 سال کی تھی اس وقت نکاح ہوا, اور جس وقت وہ 9 سال کی تھی اس وقت رخصتی ہوئی. ہجرت سے تقریباً 2.5 سال پہلے نکاح ہوا, اور ہجرت کے تقریباً 8 مہینے کے بعد ان کی رخصتی ہوئی. پھر عائشہ رضی اللہ عنہ خود بتاتی ہیں, یعنی ہجرت سے پہلے کے واقعات کو وہ ذکر کرتی ہیں, کہ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں صحن میں نماز پڑھا کرتے تھے, اور مکہ کی عورتیں اور بچے آ کر ان کی تلاوت سنا کرتے, اور ان کی جو رقت آمیز تلاوت تھی, یعنی وہ تلاوت کرتے کرتے بہت روتے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہت مشہور حدیث ہے, وہ کہتی ہے کہ ابوبکر صدیق بہت رونے والے آدمی تھے, اور قرآن پڑھتے پڑھتے وہ بہت رویا کرتے تھے, اور ان کے سوز تلاوت کی وجہ سے آس پاس کی خواتین اور بچے آ کر ان کی تلاوت سنا کرتے تھے. اور اس بات پر مشرقین مکہ کو بہت اعتراض ہوا کہ ان کے قرآن پڑھنے کی وجہ سے ہمارے بچے اور عورتیں بگڑ رہی ہیں, لہٰذا تم اپنا قرآن پڑھنا بند کرو. اسی بات سے پریشان ہو کر پھر ابوبکر صدیق نے ہجرت کا ارادہ کیا, لیکن ابن دغینہ جو کہ ایک مشہور شخص تھا اس نے راستے سے واپس لایا. حالانکہ ابوبکر صدیق برق الغمات تک پہنچ چکے تھے ہجرت کے لیے, لیکن ابن دغینہ کی راستے میں ملاقات ہوئی, اور وہ اس نے کہا کہ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں اور تم واپس چلو. بہرحال وہ ابوبکر صدیق کو واپس مکہ لایا, اور پھر ابوبکر صدیق مکہ ہی میں رہے, اور اسی بنا پر پھر ابوبکر صدیق اور آپ کے خاندان نے حبشہ کی طرف ہجرت نہیں کی. ویسے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی نہ کوئی گھرانہ چاہیے تھا سپورٹ کے لیے, اور ابوبکر صدیق آپ کے بہت ہی خاص دوست تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر زیادہ تر مشورہ ابوبکر صدیق سے ہی کیا کرتے تھے. تو لہٰذا یہ بھی ایک حکمت تھی کہ ابوبکر صدیق نے ہجرت نہیں کی اور وہ مکہ ہی میں رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. عائشہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح یا شام کو ابوبکر صدیق کے گھر بغیر کسی ناغے کے آیا کرتے تھے. ایک دن خلاف معمول چہرے مبارک چادر سے لپیٹے دوپہر کو تشریف لائے, اور دوپہر میں آنا اس وقت بالکل ناممکن تھا. یعنی عرب کے لوگ کہا جاتا ہے کسی کے گھر دوپہر میں نہیں جاتے تھے. دوپہر میں آنے کا مطلب تھا کہ کوئی ایمرجنسی سچویشن پیش آ گئی ہے, کیونکہ دوپہر میں انتہا کی دھوپ رہتی تھی جس میں باہر نکلنا مشکل ہوتا تھا. تو جب وہ دوپہر میں آئے اور ابوبکر صدیق کے پاس ان کی دونوں بیٹیاں تھیں اسما اور عائشہ رضی اللہ عنہما, یہ بیٹھی ہوئی تھی, آپ نے پکار کر آواز دی کہ ابوبکر ذرا ان لوگوں کو ہٹا دو, میں کچھ باتیں تم سے کرنا چاہتا ہوں. تو ابوبکر صدیق نے کہا کہ یا رسول اللہ, یہاں کوئی غیر نہیں ہے, آپ ہی کے اہل خانہ ہیں. آپ تشریف لائے اور ہجرت کا خیال ظاہر کیا. عائشہ رضی اللہ عنہا اور اسما نے مل جل کر سامان سفر تیار کیا اور درست کیا. صحیح بخاری میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے. پھر یہ دونوں مل کر ان لوگوں نے مدینہ کی راہ لی, اور تمام اہل و عیال کو یہیں دشمنوں کے بیچ میں چھوڑ دیا. جس دن یہ مختصر قافلہ نکلا اور دشمنوں سے بچتا بچاتا گھاٹیوں سے گزرتا ہوا مدینہ پہنچا, تو یہ نبوت کا 14th سال تھا اور ربیع الاول کی 12th تاریخ. جب مدینہ میں تھوڑا اطمینان ہوا تو آپ نے اپنے تمام اہل خانہ کو, زید بن حارثہ اور ابو رافع اپنے غلام کو مکہ سے مدینہ بلا لیا, اور ابوبکر صدیق نے بھی اپنا آدمی بھیجا. چنانچہ ابوبکر صدیق نے اپنی ماں اور دونوں بہنوں کو لے کر, عبداللہ بن ابی بکر جو تھے ابوبکر صدیق کے بڑے بیٹے, انہوں نے اپنی والدہ یعنی ام رومان اور دونوں بہنیں اسما اور عائشہ کو لے کر وہ مدینہ روانہ ہوئے, اور جس اونٹ پر کہا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سوار تھی وہ اونٹ بھاگ نکلا اور اس زور سے دوڑا کہ ہر منٹ پر یہ ڈر تھا کہ پالن گرا اور اب گرا. تو کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ رونے لگی. آخر کئی دور جا کر جب وہ اونٹ پکڑا گیا تو ان کو سکون ملا. پھر یہ مختصر قافلہ مدینہ پہنچا. اس وقت مسجد نبوی اور اس کے آس پاس مکانات بنوائے جا رہے تھے صحابہ کرام کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے لیے. اس وقت اللہ کے رسول کی دونوں بیٹیاں ساتھ میں تھیں, فاطمہ اور ام کلثوم رضی اللہ عنہما, اور آپ کی بیوی سودا تھی, اور ابو بکر صدیق کے گھر والے, یہ لوگ, یہ بھی تین لوگ تھے, آپ کی ابو بکر صدیق کی بیوی, ام رومان اور دونوں بیٹیاں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے عزیزوں کے ساتھ بنو حارث بن خزرج کے محلے میں اتری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے مسجد نبوی کے پاس جو حجرے تھے اس میں اترے. یہ 7 اور 8 مہینے تک وہیں اپنی والدہ کے ساتھ رہیں. اور کہا جاتا ہے کہ جیسے جب مہاجرین نے مدینہ ہجرت کی تو ان کو وہاں کی آب و ہوا راست نہیں آئی اور اکثر لوگ بیمار پڑ گئے, اور انہیں میں ابو بکر صدیق اور عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھے, دونوں بہت بیمار پڑ گئے. ایون بلال رضی اللہ عنہ بھی بیمار پڑ گئے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو اکثر شعر کہا کرتے تھے, اور عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کی بہت زیادہ تیمارداری کی, بہت خدمت کی. جب وہ خیریت پوچھتی ابو بکر صدیق سے تو ان کا مشہور شعر اکثر کتابوں میں درج ہے, وہ کہتے, کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنا من شراک نعلہ. ہر آدمی پر اپنے اہل و عیال ہی میں ڈاکہ پڑ رہا ہے اور موت اس کے چپل کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. کہا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول کے پاس جا کر ابو بکر صدیق کی حالت بیان کی, آپ نے دعا کی, اس کے بعد وہ خود بیمار پڑ گئی عائشہ رضی اللہ عنہ. اب والد جو ہے ان کی غم خوری کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے, بیٹی کے پاس جاتے اور حسرت سے منہ پر منہ رکھ دیتے. اتنی بیمار پڑ گئی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کہ ابو بکر صدیق سے دیکھا نہیں جاتا تھا, اور بہت ہی شدید ان کی کہا جاتا ہے بیماری تھی کہ ان کے تمام سر کے بال گر گئے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. جب تھوڑی سی صحت یاب ہوئی تو ابو بکر صدیق کو فکر ہو گئی تھی, لہٰذا وہ فوراً اللہ کے رسول کی خدمت میں پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, آپ اپنی بیوی کو اپنے گھر کیوں نہیں بلوا لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس مہر دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ میرا مال قبول کر لیجئے. اس لیے اللہ کے رسول نے خود ابو بکر صدیق ہی سے قرض لیا اور وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھجوا دیا بطور مہر کے. اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ مہر فرض ہے اور دینا ضروری ہے اور ادائیگی کرنا اس کی بے حد ضروری ہے, اور یہ عورت کا حق ہے, اسی کو ملنا چاہیے. تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یعنی یہاں پر ہم ختم کرتے ہیں. جو رخصتی ہوئی تھی اس کا واقعہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھیں گے, اور اس سے بھی ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں اور ہمیں واقعہ میں سے سبق سیکھنا ہے, کیونکہ سیرت ہم صرف لطف لینے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں کہ واہ واہ کر لیں ہم لوگ کہ اچھا ہم نے سیرت پڑھی اور کتنی اچھی سیرت ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی, نہیں, بلکہ ہم اس سے پریکٹیکلی کچھ ٹپس لیں گے تاکہ ہم اپنی زندگی کو سنوار سکیں اور اپنی زندگی میں چینجز لا سکیں. آپ دیکھیں آج کے دور کا سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں جو رسم و رواج پائے جاتے ہیں اس کو بدلنے والے بنیں. اگر ہم میں سے, ہم خواتین میں سے کوئی چند بھی ان رسم و رواج کو ختم کرنے کا ذریعہ بن گئیں, یقین جانے کہ ان کے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. اور سب سے زیادہ ہم کو توجہ دینی ہے مرنے کے وقت کی رسومات, پیدائش کے وقت کی رسومات اور شادی کے وقت کی رسومات. یعنی یہی تین چیزیں ہیں جس پر انسان, آج ہم مسلمان بہت زیادہ بری طرح اس میں انوالو ہیں غلط طریقوں میں. تو ہم کو اس سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو بچانا ہے اور معاشرے کو بھی بچانا ہے. اگر ہم نے شادیاں اپنی سادگی سے کرنا شروع کر دیں, یقین جانے کہ ہمارے آدھے مسئلے ختم ہو جائیں گے. اور یہی پیسہ ہم اسلام کی خدمت کے لیے لگا سکتے ہیں, ہمارے دین کی خدمت کے لیے لگا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے سادگی سے زندگی گزاری, ہم بھی کم از کم شادیوں میں تو وہ سادگی اپنائیں, اور یہ پیسے کو دین کی راہ میں لگائیں, انفاق فی سبیل اللہ کریں, تاکہ یہ آخرت میں ہمارے لیے کارآمد بنے اور ہمیں کئی گنا بڑھا کر اللہ تعالیٰ ہمیں لوٹائے جبکہ ہمیں اس کی بہت سخت ضرورت ہوگی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمیں سادگی سے اپنے معاملات کو حل کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.